ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات الله وسلامه
على محمد وآل محمد.
إرشاد حضرت أحديت ہو رہا ہے پروردگار عالم کا کہ ضرور بالضرور حتماً حتماً ہم تم سب کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی جوع اور بھوک کے ذریعے، کبھی نقص اموال یعنی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی انفس نفسوں کے ذریعے جانوں کے ذریعے، والثمرات اور کبھی پھلوں یعنی اولاد کے ذریعے، ضرور بھی ضرور تم سب کو آزمائیں گے. اور اس آزمائش کے نتیجے میں اگر کوئی صبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، تو آپ ایسے صبر کرنے والوں کو میرے حبیب بشارت دے دیجئے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، کہ ایسے صبر کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. و اولئک ہم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں ہدایت یافتہ ہیں. گفتگو ہماری چل رہی تھی ابتلاء الہی سے متعلق، آزمائش پروردگار سے متعلق، اور اب تک یہ گزارش کی گئی کہ کوئی انسان، وہ چاہے مومن ہو، چاہے نبی ہو، چاہے پیغمبر ہو، کوئی انسان بچنے والا نہیں ہے. ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں امتحان سے گزرنا پڑے گا. اس آیت کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو آیتیں آپ کو مل جائیں گی قرآن مجید میں، جہاں صاف صاف یہ ہے کہ کیا یہ لوگ صرف کہہ دیں گے ہم ایمان لائے کافی ہے اور ان کو پرکھا نہیں جائے گا. حتیٰ کہ جو عہدہ الہی ہے وہ بھی کوئی بغیر ابتلاء اور آزمائش کے اللہ تبارک و تعالی عطا نہیں فرماتا. جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، یہی لفظ ابتلا ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جتنی چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ کبھی ہم خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، مال کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، نفسوں کے ذریعے سے، ثمرات کے ذریعے سے، وہاں حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ سے کہا جا رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابتلا میں مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم کے پالنے والے نے، کاہے سے پرکھا، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں امتحان کا صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ الگ الگ افراد سے، الگ الگ چیزوں سے متعلق امتحان ہو سکتا ہے. انہوں نے جب اپنے ابراہیم نے کامیابی حاصل کر لی تو ہم نے کہا کہ انی جاہل کا لنا سے اماما, ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ چار چیزیں ہی فقط امتحان کی نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی پرچہ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن اس آیت میں جو پہلی چیز امتحان کے لیے کہی گئی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ہم تم سب کو ضرور بے ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ذریعے سے. تو پہلی چیز جو اس آیت میں کہی گئی ہے وہ خوف ہے. خوف کا مطلب کیا ہے؟ آج کے زمانے میں انسان اس دور میں جتنا, اور میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ پوری آیت جو ہے وہ عاشقان اہل بیت کے اوپر صادق آتی ہے, کس طریقے سے خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے. تو یہ صرف جو ہے وہ ڈرانا اور دھمکانا, یہ خوف میں مبتلا کرنا, یہ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مبتلا کر رہے ہیں, خوف میں ڈال رہے ہیں, لیکن در حقیقت یہ ہے کہ ہم کو اپنی حقیقت اور حقانیت کا احساس ہونا چاہیے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ, دیکھیے امتحان بھی کبھی فردی ہوتا ہے, امتحان بھی کبھی شخصی ہوتا ہے, اور کبھی امتحان ملی ہوتا ہے, کبھی امتحان قومی ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس دور میں جو ہم لوگ آ گئے ہیں وہ فردی اور شخصی امتحان سے بڑھ کر کے اب قومی اور ملی امتحان ہمارے اوپر خوف کا طاری ہو گیا ہو. اب یہ خوف اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوگا, ابتلا آزمایا جائے گا, خوف خدا نہیں ڈالے گا, دوسروں کی طرف سے خوف ہوگا. تمہاری جو ہے وہ پرکھ یہ ہوگی کہ تم اس میں ان سے ڈرتے ہو یا واقعاً اللہ سے ڈرتے ہو. اس لیے کہ اب یہ خوف کی دو صورتیں ہوں گی. آج جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آدمی اگر اس کے اندر خوف سے پرکھا جا رہا ہے تو کیا کرے کہ اس خوف سے نکل کر کے وہ سرخرو آ جائے. خوف کے سلسلے میں جب آپ غور کریں گے تو دو طرح کا خوف ہے, ایک خوف ہے ہمارے جیسے انسانوں کا اور ایک خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. دو خوف ہے. قرآن مجید نے یہ نہیں کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے, تو وہ خوف کس کا ہے؟ لیکن یہ بات عقل کہتی ہے کہ یہ خوف انسانوں کا ہے, عقل کہتی ہے کہ یہ خوف جو ہے بشر کا ہے, کہ اب تمہارے اوپر جو آفتیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, تم کو جانا ہے کربلا کی زیارت کے لیے, دہشت یہ اندر ہے, خوف یہ اندر ہے کہ کہاں جو ہے وہ دھماکہ ہو جائے, کہاں انسان جو ہے. تو یہ امتحان کی منزل ہے. اس امتحان سے کیسے انسان نکلے گا, اس امتحان سے کیسے آدمی جو ہے وہ شخصی طور پر بھی, جماعتی طور پر بھی, ملی طور پر بھی, ملکی طور پر بھی, انسان اس خوف سے جو انسان ہمارے اوپر آج ہماری ملت کے اوپر یا ہماری قوم کے اوپر مسلط کر رہے ہیں, ہم اس خوف سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں, اس کا طریقہ اہل بیت نے ہم کو بتایا ہے. واحد طریقہ یہ ہے کہ تم جتنا اپنے اللہ سے ڈرتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کا خوف تمہارے دل سے نکلتا جائے گا. صلوات پر محمد. اب میں یہاں پہ کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیا ہے. جیسے کل کہا گیا کہ صبر کی حیثیت بالکل سر کسی ہے, اگر سر نہ ہو تو پھر جسم کی کوئی اوقات نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ خوف الہی بھی جس کے اندر ہے, یہ وہ بہترین چیز ہے کہ اللہ کے اندر جتنا خوف بڑھتا جائے گا, اللہ کا جتنا خوف بڑھتا جائے, حالانکہ ابھی میں اپنی اس بات کو بھی کنڈم کروں گا کہ کیا اللہ ڈرنے والی چیز ہے اور کیا واقعاً خدا سے خوف ہونا چاہیے, اصل خوف کس کا ہے, یہ شاید جو ہے وہ 20 منٹ کے بعد آ جائے. لیکن آپ ہی صرف اتنا ہی سنتے رہیے کہ جتنا اللہ کا خوف انسان کے اندر بڑھتا جائے گا اتنا ہی دنیا کا خوف اس کے اندر کم ہوتا جائے گا. چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, رأس الحکمت مخافت اللہ. حکمت وہی جو کل تھا کہ جو ہے وہ رأس ہے ایمان کی, یہاں امام پیغمبر فرماتے ہیں کہ مخافت خدا, خوف الہی حکمت کی بنیاد ہے. رأس حکمت, صبر کو رأس ایمان کہا گیا تھا کل, آج پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ رأس الحکمت مخافت اللہ, ساری حکمتوں کی بنیاد. حکمت کسے کہتے ہیں؟ اگر سوال یہ ہے نا کہ حکمت کسے کہتے ہیں, یہاں پیغمبر نے فرمایا کہ جو ہے وہ ساری حکمتوں کے راز خوف الہی ہے. قرآن مجید نے بھی حکمت کی جو ہے وہ بہت اہمیت دی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یؤتی حکمۃ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ حکمت خود سے نہیں آتی, حکمت ادھر سے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے.
یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے.
اس کے بعد ارشاد ہوا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا,
اور جس کو حکمت دے دی گئی
پھر اس کو خیر کثیر دے دیا گیا.
کس کو حکمت دی گئی ہے؟ قرآن سے پوچھیے حکمت کس کو دی گئی ہے؟
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
تو حکمت کی تعلیم, حکمت کی تربیت کون کرنے آیا ہے؟ پیغمبر اکرم. اور وہ انسان تربیت کر نہیں سکتا اس چیز کی جو چیز خود اس کے اندر پائی نہ جاتی ہو. تو حکمت سب سے بڑی کس کے اندر ہوگی؟ پیغمبر کے اندر. حکمت جو ہے وہ سارے جو ہے وہ جڑ اور بنیاد کیا ہے حکمت کی؟ کا مخافت اللہ,
جس کے اندر جتنا خوف خدا بڑھتا جائے گا اس کے اندر اتنی حکمت بڑھتی جائے گی. رأس الحکمہ مخافت اللہ, حکمت کی جڑ, حکمت کی بنیاد خوف الہی ہے. اور جتنا خوف الہی بڑھتا جائے گا اتنا ہی انسان حکیم ہوتا جائے گا, جتنا حکیم ہوتا جائے گا اتنا ہی دنیا کا خوف اس کے دل سے نکلتا جائے گا. اس عنوان سے اگر ہم دیکھیں کہ سب سے بڑا حکیم کائنات پیغمبر اکرم, ان کے اندر خوف کائنات کا نہیں ہوگا. سب سے بڑے حکیم کائنات ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ. تو اس انسان کو حتیٰ کہ موت کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ان پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. تو رأس الحکمہ مخافت اللہ, بنیاد حکمت, اساس حکمت اللہ کا خوف ہے. اعلی الناس منزلتا عند اللہ اخوفهم من, اللہ کے نزدیک بلند ترین انسان وہ ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ خوف ہو. ظاہرت عقل کہتی ہے یہ خوف سے مراد دنیا کا خوف نہیں ہے, اس خوف سے مراد جو ہے وہ مال کا خوف ہے.
خوف کی بڑی قسمیں ہیں. آپ کی خدمت ایک آیت عرض کروں جس میں قرآن کہتا ہے کہ اے صاحبان ایمان, اگر تمہارے نزدیک تمہارا مال, تمہاری اولاد, تمہاری ازواج, تمہاری یہ تجارت کے تکسون کسادہ, جس کے جو ہے وہ گھاٹے سے تم ڈرتے ہو, ان کان احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے تو پھر تم عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو خوف قسم کا ہوتا ہے انسان. مال کا خوف ہوتا ہے, دولت کا خوف ہوتا ہے, اولاد کا خوف ہوتا ہے, بیوی کا خوف ہوتا ہے, تجارت کا خوف ہوتا ہے. ہر قسم کی طرف ایک اگر اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے تو اس خوف کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. سب کو پیچھے کر کے خوف الہی اگر انسان مقدم کر لے. اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا, اعلی الناس, برترین انسان, سب سے بلند انسان منزل کے اعتبار سے خدا کے نزدیک ہوا ہے کہ اخوفہم من, کہ جس کے اندر سب سے زیادہ خوف ہو. مال کا نہیں, دولت کا, اقتدار کا, جاہ و حشم کا نہیں, خوف الہی. ثلاث منجیات, پیغمبری کی حدیث یہ بھی, تین چیزیں انسان کو نجات. کون آدمی ایسا ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو نجات یافتہ ہو جائے؟ کون شخص نہیں چاہتا کہ ہم کو نجات مل جائے؟ نجات کس کو ملتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نجات اس کی ہے جو جہنم سے بچ جائے, جنت میں چلا جائے, فقط فاس, کامیاب وہ ہے, نجات اس کی ہے. یہاں پیغمبر فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں جو تم کو نجات دلا سکتی ہیں. سلاسن منجیات, تین چیزیں ہیں جو تم کو نجات دے سکتے ہیں. ایک, خوف اللہ فی السر کانک تراہ, یہ سب بہت اہم حدیث ہے. خوف اللہ فی السر, تین چیزیں تم کو نجات دلا سکتی ہیں. پہلی اس میں سے کیا؟ اللہ کا خوف. مگر کب؟ ایک خوف وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر ممبر پر وسیع حسن صاحب آ گئے, خدا خدا اللہ اللہ, جتنی مکاریاں ہو سکتی ممبر سے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ خوف انسان کے کفر کا سبب بن جائے, ہو سکتا ہے یہ خوف انسان کے لامذہب ہونے کا سبب بن جائے ابا تبا اور امامہ کے باوجود. اصل خوف کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے جو نجات دے سکتا ہے, خوف اللہ فی السر, تنہائی میں, اکیلے میں. اسی لیے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا بھی ایک فقرہ اور ہے, فرماتے ہیں کہ اتق اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم, تنہائی میں گناہ سے بچو, اکیلے میں گناہ سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ, جو دیکھ رہا ہے اس تنہائی میں نا وہی فیصلہ بھی کرنے والا ہے. تو خوف کون سا؟ فِسِّر, تنہائی میں اکیلے میں اس انداز سے کہ انک تراہو, ایسا خدا سے خوف کھاؤ, ایسا خدا سے ڈرو کہ انک تراہو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ہم کوئی کام خلاف اخلاق خدا نخواستہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم کو یہ احساس ہے کہ کوئی شخص پیچھے سے دیکھ سکتا ہے تو کیسا انسان کو خوف لاحق ہوگا؟ ایک آدمی کے دیکھنے کا اگر شک ہو جائے تو ہمارے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ہم رک جاتے ہیں. اللہ فرماتا میں ہر جگہ ہوں. ایسا اللہ سے خوف کھاؤ جیسے تم دیکھ رہے ہو. اس کے بعد فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, چلو تم سب کہاں دیکھ رہے ہیں ہم, اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تم نہیں دیکھ رہے ہو اس کو تو کم از کم وہ تم کو دیکھ رہا. جس دن یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے, بہت سی چیزوں سے ہم رک سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں. من کان باللہ اعرف کان من اللہ اخوف, اور یہی وجہ ہے کہ جتنا عرفان خدا بڑھتا جائے گا, جتنا اللہ کی شناخت بڑھتی جائے گی اتنا ہی انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا جائے گا. اور یہ خوف آدمی قبا پہنتا ہے نا, ردا پہنتا ہے نا, یہ خوف کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جلباب العارفین, یہ خوف ابا ہے, یہ خوف ردا ہے. عرفا کی ردا خوف ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن, اور وہ خوف کیسا خوف؟ اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں المؤمن بین مخافتین مخافین, مؤمن دو خوف کے درمیان ہے. انسان کو جو مؤمن ہے اس کو دو چیزوں کا خوف ہے, ایک ذنب قد مضى, ایک اس گناہ کا خوف ہے. میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں کہ جو بات عرض کی تھی, کیا اللہ ڈرنے کی چیز ہے جو ماں سے زیادہ مہربان ہے؟ کیا خدا ڈرنے کی چیز ہے جو باپ سے زیادہ مہربان ہے؟ جس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں جس میں سے ایک حصہ زمین پہ نازل کیا ہے, 99 حصہ میرے پاس ہے جو ماں سے زیادہ مہربان ہے, باپ سے زیادہ مہربان ہے, کیا وہ خدا اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ کیا خدا اس قابل ہے کہ اس سے خوف کھایا جائے؟ اب یہاں پر امام فرماتے ہیں, اس کے آگے بھی حدیث ہے, المؤمن بین مخافتین, مؤمن دو خوف کے درمیان میں ہے. دو چیزوں کا اس کو بنیادی طور کے اوپر مین دو چیزوں کا خوف ہے, ایک ذنب قد مضى, ایک وہ گناہ جو وہ کر چکا. لا يدري ما صنع الله فيه, اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جو گناہ ہم نے کیا ہے اس گناہ کے عوض میں اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. یہاں پر ممکن ہے آپ یہ بات کہیں کہ اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, بے شک اللہ کریم, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, بے شک اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہیے میں اپنے بندوں سے قریب ہوں, ان کی پکار کو سنتا ہوں. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین, کہ اگر جو ہے وہ پالنے والے گناہ پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو ہم تیری بارگاہ میں گناہ کر کے شرمندہ ہیں. اللہ توبہ بھی قبول کر لیتا ہے, شرمندہ ہو جائے تو اللہ شرمندگی بھی قبول کر لیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف ایک نقطے پر پتہ نہیں میری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے, یہ نہیں کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, بے شک قرآن میں اس نے کہا کہ قبول کروں گا, ہماری بارگاہ میں آؤ ہم تم کو قبول کریں گے, ہماری بارگاہ میں آؤ ہم تم کو معاف کریں گے. لیکن اس کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو میں گناہ کر چکا ہوں اور توبہ کرتا رہتا ہوں کیا واقعی اللہ نے معاف کر دیا. اور جب تک خدا کی معافی کی گارنٹی نہ مل جائے انسان کو اطمینان ہو سکتا ہے؟ جب تک ضمانت نہ مل جائے ادھر سے کہ اللہ نے معاف کر دیا انسان کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے؟ جب اطمینان حاصل نہیں ہے گناہ معاف کر دیا گیا تو پھر کیا چیز ہے اس کے نتیجے میں؟ خوف. جب یقین نہیں گناہ معاف کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ خوف. لہذا انسان جو ہے وہ امام فرماتے ہیں المؤمن بین, کبھی بھی توبہ کرنے کے بعد ہم کو یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے صاحب اب کی تو ماہ مبارک رمضان پوری رات ہم نے شب قدر میں اعمال بجا لائے, اب کی تو ہمارا کام ہو گیا. یہی یقین انسان کو برباد کر دے گا. ہاں اللہ کی بارگاہ میں رہے, ڈرتے رہو. ذنب قد مضی لا یدری ما صنع اللہ فیہ, وہ گناہ جو ہم سے ہو چکا ہے جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ اللہ کل کو اس گناہ کے بدلے میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے. وہ عمرن, ایک تو گزرے ہوئے گناہ کا خوف. امام نے کہا دو خوف ہے انسان مومن کے لیے, انسان کا مومن کے لیے. انسان اگر اتنا ہی ڈرتا ہوتا خدا تو پھر یہ نوبت کہاں تھی. مومن کے دو خوف ہیں, ایک گزرا ہوا گناہ جس کے لیے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ کیا کرے گا, دوسرے عمرن قد بقی, جو آگے بچی ہوئی عمر ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم کب پیر پھسل جائے. لا یدری ما یکتسب فیہ من المحالک, پتا نہیں یہاں ممبر سے اترنے کے بعد کون سا گناہ ہو جائے, پتا نہیں یہاں سے ہندوستان پہنچنے کے بعد کون سا جرم ہو جائے. مومن اس دو گناہ کے بیچ پھنسا ہوا ہے, ڈرتا رہتا ہے. ایک وہ جو گناہ کر چکا ہے اگرچہ توبہ کیا ہے مگر ڈرتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ, مومن مستقل ڈرتا رہتا ہے اپنی بدنجامی سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. من المحالک وہو لا یسمعہ الا خائفا ولا یسلعہ الا الخوف. اب جب یہ دونوں صورتیں ہیں کہ انسان کو پتا نہیں کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے وہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کرے گا, اور آنے والی جو بچی ہوئی عمر ہے پتا نہیں 10 سال زندہ رہوں گا 20 سال زندہ رہوں گا, اس بیچ کہیں ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ جو ہم کو تباہ کر دے, ہلاک کر دے, برباد کر دے, جہنم میں چلے جائے. تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کا کہ جب بھی صبح کرتا ہے آدمی اٹھتا ہے تو خوف کے عالم میں, ولا یسلح الا الخوف, اور جب انسان کا حال یہ ہے تو اس کے لیے خوف کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز مناسب نہیں ہے. خوف کے علاوہ کوئی دوسری چیز سزا وار نہیں ہے. پروردگارا بحق آل محمد ہم کو اس منزل پر پہنچا دے کہ جیسا امام فرماتے ہیں کہ مومن کیے ہوئے گناہ پر خائف ہے, آنے والی زندگی پر خائف ہے. اگر یہ دو چیز ہمارے اندر ہو جائے نا تو بہت سی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں, بہت سی چیزوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. پیغمبر ہی فرماتے ہیں کہ صلوات پر محمد اللہ علیہ وسلم, اب اس کے بعد ایک مسئلہ پھر وہی کہ مولانا آج تو تم نے بہت بے دکا پھنسا دیا. ایک طرف ہم تو اب تک سارے علماء سے سنتے آ رہے تھے کہ اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ یہ ہے, اللہ وہ ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ صاحب گزرے ہوئے گناہ پر ڈرو, آنے والی زندگی کے متعلق ڈرو کہ پتہ نہیں کیا گڑبڑ ہو جائے تو پھر کیا ہوا. میں نے کہا جی, لیکن آگے یہ بھی کہ ایسا نہ ڈرو کہ مایوسی میں چلے جاؤ, خدا کے سے ڈرتے رہو مگر نا امیدی میں نہ جاؤ. یہاں آپ جو دوسری روایت لے کے آ رہا ہوں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ٹھیک ہے خوف ہونا چاہیے, دہشت ہونا چاہیے, گناہ میں نے کیا ہے, کسی کے پاس کوئی ضمانت گارنٹی نہیں ہے نا کہ جو ہم گناہ کر چکے ہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا. ہے کسی کے پاس گارنٹی میں نے کون سی غلط بات کہی جو آپ ناراض ہیں کہ صاحب تم نے تم کو مایوس کر دیا؟ ہے کسی کے پاس ضمانت کہ ہم نے جو جرم کیا تھا توبہ کی, استغفار کیا, شب قدر میں گئے, افطاریہ مسجد میں بھیجی, گارنٹی ہے کہ معاف ہو گئے؟ کا نہیں گارنٹی ہے. آنے والی جو زندگی ہے ضمانت ہے کہ صاحب آج سے توبہ کر لی اب اس کے بعد نماز صبح کبھی نہیں چھوٹے گی, گارنٹی ہے کہ کب چھوٹ جائے؟ یقین ہے تم کو کہ نہیں چھوٹے گی؟ کا نہیں یقین ہے. کہ تمہیں خوف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کا خائف تو ہے تو پھر کیا کریں ساری زندگی خوف میں؟ کا نہیں, دوسری چیز بھی ہے. چنانچہ اب امام فرماتے اور جو اللہ رجاء, اللہ سے ایسی امید رکھو کہ لا یجرعک علی معاصی, ایسی امید رکھو کہ جو امید تم کو گناہ کی طرف نہ لے جائے. کیا مطلب ہوا؟ عجیب فطرہ ہے ماں کا. اور جو اللہ سے امید رکھو ایسی کہ جو تم کو گناہ کی طرف نہ لے جائے, مطلب ہم نے آ کر کے ممبر پڑھ دیا اللہ جو ہے وہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون, ہے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ جس نے بھی اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے گناہ کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سارا گناہ معاف کر سکتا ہے
ایسا ایسا پڑھا یار مولانا آج بات بہت عمدہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے چلو یہ کام کر لیتے ہیں خدا معاف کر دے گا یہ وہاں خبردار ایسی امید مت لگاؤ اللہ سے کہ جو تم کو گناہ کی طرف لے جائے امید رکھو بے شک اللہ معاف کر سکتا ہے اللہ بخش سکتا ہے لیکن اس بخش سکتے کو اتنا زیادہ امیدوار نہ ہو جاؤ تم کہ اب تو اللہ بخش دے گا چلو یہ کام کر لیتے ہیں ارجو اللہ رجاء اللہ سے امید لگاؤ مگر ایسی کہ لا یجرؤ کا علی معاصی کہ جو تم کو جری نہ بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور معاصی پر وخف اللہ خوفا ڈرو اللہ سے مگر اتنا بھی مت ڈرو خوف پیدا کر دو کہ تم کو جو ہے مایوس کر دے رحمت الہی سے اور اسی چیز کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیر کی پہچان میں بتایا یا امام نے کیا فرمایا کہ اللہ سے امید رکھو مگر اتنے امیدوار نہ ہو جاؤ کہ جو تم کو گناہ کی طرف لے جائے اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو مگر اتنا خائف نہ ہو جاؤ کہ جو تم کو مایوس کر دے اسی بات کو امام نے علامت فقہ قرار دیا چھٹے امام فرماتے ہیں بتاؤ تم کو فقیہ اور واقع فقیہ کون ہے علیہ الصلاۃ والسلام امام نے پوچھا کہ صحابی سے بتاؤ کہ فقیہ اور واقعی فقیہ کون ہے صحابی نے کہا جی مولا فرمائیے فقیہ کون ہے کہ فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے گناہ پہ جری نہ بنا دے مطلب ایسا نہ بیان کرے معاف ہو جاؤ گے معاف ہو جاؤ گے معاف ہو جاؤ گے کہ انسان کو یقین ہے کہ یار معاف تو ہو ہی جائیں گے چلو یہ کام کر لیتے ہیں نہ اللہ کے گناہ پہ جری بنا دے اور نہ ایسی تبلیغی مجلس پڑھ دے کہ بیچارہ جو ہے وہ مارے دہشت کے تبرک لیتے لیتے گر کے بے ہوش ہو جائے کہ صاحب تو ہمارا بچنا مشکل ہے فتی اس کو کہتے ہیں خوف اور رجا کے درمیان رہو بخشے بھی جا سکتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ سے کوئی اگریمنٹ نہیں ہے اللہ نے ہم کو کوئی اسٹیمپ لکھ کے نہیں دیا ہے ڈرتے رہو گزشتہ گناہ کے متعلق ڈرتے رہو وسیع سر آنے والی زندگی کے متعلق اللہ سے امیدوار رہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو لیکن اتنی امید ہی مت لگا لو کہ جو تم کو گناہ کے اوپر آمادہ کر دے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ حدیث نقل کرنے جا رہا ہوں حضرت یہ حدیث اپنے والد بزرگوار جناب حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں مومن اگر ہے نا تو مومن کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ اتنی امید ہو جو گناہ پر جری بنا دے نہ اتنی یاس و مایوسی ہو کہ انسان کو جو ہے وہ ایک دم مایوس کر دے نہ اتنا خوف ہو فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے اب یہ علامت ایمان ہے گویا کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے وفی قلبِهِ نوران ہر مومن کے دل میں دو طرح کا نور ہے کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ فی قلبِهِ نوران اس کے دل میں دو نور ہے ایک نور و خیفت و نور و رجا ہے ایک خوف کا نور ہے اور ایک رجا اور امید کا امام فرماتے ہیں اگر ان دونوں کو تولا جائے نا کہ اس کے اندر خوف والا نور زیادہ ہے کہ امید والا نور زیادہ ہے رجا والا نور زیادہ ہے کہ بیم والا نور زیادہ ہے کہتے ہیں اگر تولا جائے تو نہ خوف بھاری ہوگی جو ہے وہ امید سے نہ امید بھاری ہوگی خوف سے برابر بیلنس مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر خوف اور رجا دونوں نور برابر ہوگا اس انداز سے کہ لو وزن ہذا اگر اس کو وزن کیا جائے تو وہ ہلکا نہیں ہوگا اس کو وزن کیا جائے تو یہ ہلکا نہیں ہوگا برابر سے انسان کے اندر اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوگی اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہوگا اب اس خوف سے فائدہ کیا ہوگا اب یہ اتنی دیر سے تقریباً آدھا گھنٹہ سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے کہ صاحب خوف پیدا کرو گزشتہ کا خوف اس کا خوف اس کا خوف امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا گناہ سے ڈرنے کا خوف اگر پیدا ہو جائے پچھلے والے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا اللہ کرے گا اور آگے کا خوف تم کو پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں آگے کون سا گناہ ہم سے سرزد ہو جائے جب آدمی خائف ہوگا نا
تو پھر وہ اپنے ہی میں پڑا رہے گا, دوسرے پر ظلم کی اس کو فرصت نہیں. تو پہلا فائدہ جو خوف سے یہ ہے کہ انسان ظلم کی وادیوں سے, المن خاف ربہ کف ظلمہ, جو اپنے رب سے ڈرتا ہے پھر اس کے ہاتھ ظلم کا تصور نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ پھر تیسری چیز مل گئی کہ اگر کسی کے ہاں ذرہ برابر بھی مخلوق خدا کے تئیں ظلم دکھائی دے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے ہاں خوف ہے. اس لیے کہ اگر امام کیا فرماتے ہیں کہ کسی کے اندر بھی ذرہ برابر بھی اگر خوف الہی ہے, من خاف ربہ, جو اپنے رب سے خائف ہے, تب فضلہ, تو اس کا ظلم جو ہے وہ رک جائے گا. کسی انسان کو اس کی گردن پر چھری چلانا یہ کس شریعت نے اجازت دی ہے, کس مذہب نے اجازت دی ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں بدر آیا, خندق آئی, کہاں کسی زندہ آدمی کا گلا کاٹا گیا؟ کاٹا گیا کسی زندہ آدمی کا گلا؟ تو اس کا مطلب یہ سیرت اسلام نہیں ہے. جب سیرت اسلام نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور جب یہ ظلم ہے تو یہ بات طے ہے کہ جس کے اندر ظلم ہوگا یہ پتا چل گیا کہ اس کے اندر خوف ہے الہی نہیں ہے. ورنہ اگر خوف خدا ہوگا کسی کے اندر تو اپنے مومن بھائی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. من خاف ربہ, جو اپنے رب سے خائف ہے, کف ظلمہ, تو اس کا ظلم کیا ہے؟ وہ کنٹرول میں رہے گا, ظلم کسی کے اوپر نہیں کرے گا. اب آ گئی وہ بات کہ کیا واقعاً اللہ کریم رحیم پروردگار وہ اللہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے جبکہ وہ ماں سے زیادہ کریم ہے؟ یہاں پر امام فرماتے ہیں لا تخافوا ظلم ربکم. ہم جو یہ خوف خوف کہہ رہے ہیں, خوف پیدا کرو, خوف پیدا کرو, ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے, کہ معاذ اللہ اللہ کے ظلم کے مقابلے نہیں کرا کہ اللہ ظلم کر سکتا ہے, تم ڈرو خدا سے. خدا سے ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ اصل کیا چیز ہے؟ ولیکن خافوا ظلم انفسکم, اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے, اس سرکش نفس سے اپنے ڈرو جو تم کو مستحق عذاب بناتا ہے. دعا مبارکہ کمیل پڑھتے ہیں نا ہم سب, اس میں کیا ہے؟ ظلم تو نفسی, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یا وہاں بھی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں نے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ڈرنے کی چیز خدا نہیں ہے, انسان, وہ تو مہربان ہے, وہ تو کریم ہے. ڈرنا چاہیے انسان کو اپنے نفس سے, اپنے خطا سے, اپنے جرم سے. لا تخافوا ظلم ربکم, اللہ کے ظلم کا مت ڈرو, اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ کے اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں فرماتا. ولیکن خافوا ظلم انفسکم, ہاں اگر ڈرنا ہے تو اپنے اس سرکش نفس سے ڈرو. لا تخف الا ذنبك ولا ترجو الا ربك, مت ڈرو کائنات میں کسی سے سوائے اپنے گناہ کے. ولا ترجو الا ربك, اور مت دنیا میں کسی سے امید لگاؤ سوائے اپنے رب کے. یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے, اس کو میں چاہوں گا کہ میرے بچے جو جائیں تو اس کو یاد کرتے ہوئے جائیں. تو ایک بار کہیے اور دوہرا دوں, لا تخف الا ذنبك, مت ڈرو کائنات میں کسی سے سوائے اپنے گناہ کے. ولا ترجو الا ربك, اور کسی سے امید مت لگاؤ سوائے اپنے پروردگار کے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی, اب جس کو اللہ سے امید ہے اللہ کرتا کیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قال اللہ تبارک و تعالی, فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے. اچھا آپ یہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم بہت ریئر قسم کھاتا ہے, کہا ہے کہ عزتی و جلالی کی ساری قسمیں ہیں, لیکن جہاں بہت اہم میٹر ہوگا وہاں پروردگار عالم اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے, وہاں رب العالمین اپنے جلال کی قسم کھاتا ہے. یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہے. قال اللہ تبارک و تعالی و عزتی و جلالی, قسم ہے مجھ کو اپنے عزت اور جلال کی. پچھلی حدیث میں کیا تھا کہ مت ڈرو سوائے اپنے گناہ کے اور اللہ سے امید کے, خدا کے ظلم پر مت ڈرو. اللہ اب یہاں اطمینان دلانا چاہتا ہے. اگر تم دیکھو دو جواب میں سے ایک جگہ تو آدمی کو ڈرنا پڑے گا, دنیا اور آخرت, دو جگہ بنائی نا ہم نے, ان دونوں میں سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوف سے بچ جائے. दो में से एक जगह तो आदमी को दहशत होगी, चाहे यहां हो ले चाहे आखिरत में हो ले। लेकिन अल्लाह यह फरमाता है कि मेरा कर्म यह है कि मैं अपने बंदे के अंदर दो खौफ नहीं डालूंगा। सलावत पर मोहम्मद इज्जती व जलाली, कसम है मेरी इज्जत की मेरे जलाल की, ला अजमा अला अब्दी खौफैन, मैं अपने बंदे के ऊपर दोहरा खौफ जमा नहीं होने दूंगा। वला अजमा लहू अमनैन, अच्छा खौफ के मुकाबले में क्या है, अमन है, तो अमन भी दो है, जैसे खौफ दो है वैसे ही अमन दो है। दुनिया में आदमी खाइफ है, आखिरत में आदमी खाइफ है। दुनिया में आदमी अमन और सलामती में है, आखिरत में आदमी अमन और सलामती में है, तो दो खौफ है और दो अमन है। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों के लिए न दोनों खौफ इकट्ठा होने दूंगा और न दोनों अमन इकट्ठा होने दूंगा। अगर कोई इंसान दुनिया में खाइफ है, अब वो काहे से खाइफ है, वो गुजारिश की जा चुकी, खौफ अल्लाह के जुल्म का नहीं, खौफ अपने आमाल का, खौफ अपने किरदार का, खौफ अपने नफ्स का, खौफ अपनी तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई, क्या करने वाला है परवरदिगार आलम हमारे इन आमाल के साथ। ये खौफ अगर तुम्हारे अंदर दुनिया में है तो आखिरत में हम तुमको खौफ में मुब्तला नहीं होने देंगे। अगर दुनिया में तुम अमन के साथ हो तो आखिरत में हम तुमको जो है वो अमन में नहीं रहने देंगे। यहां खौफ वहां अमन, यहां अमन वहां खौफ। फरमाते हैं इज्जती व जलाल, कसम है मेरी इज्जत की, कसम है मेरे जलाल की, ला अजमा अला अब्दी खौफैन, मैं अपने बंदों पर दो खौफ जमा नहीं होने दूंगा। वला अजमा लहू अमनैन, और न दो अमन इकट्ठा होने दूंगा। फायदा अमनैनी फिद दुनिया अखफ्तु यौमल क़ियामा, अगर वो दुनिया में हमसे अपने आप को अमन में महसूस कर रहा था तो हम उसको खौफ में मुब्तला करेंगे कहां, आखिरत में। वैदा खाफनी फिद दुनिया, और अगर ये बंदा दुनिया में मुझसे खाइफ था अपने गुनाहों की वजह से तो अमनतु यौमल क़ियामा। जो इंसान इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला से खाइफ होगा, अल्लाह तबारक व तआला कल को कयामत में उसको अमन में रखेगा। मौला अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मन कसरत मखाफतो कल्लत आफतो, जितना खौफ बढ़ता जाएगा अल्लाह का अपने गुनाहों का उतनी ही इंसान की आफतें कम होती जाएंगी। मन कसरत मखाफतो कल्लत आफतो, जिसकी मखाफत जिसका खौफ ज्यादा हो जाएगा उसकी जो है वो वही बात जो पिछले हदीस में हदीस कुदसी में कही थी वही यहां भी है, समरतुल खौफ अल अम्न, और इस खौफ का नतीजा क्या होगा, जितना डरते जाओगे उतना आखिरत में अमन का तुमको हद पहुंचता जाएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो सलाम अजीब अजीब, यहां तक तो हो गया खौफ इलाह। अब ये जब खौफ इलाही इंसान के अंदर आएगा तो जो आखिरत में अमन है वो तो आई है। इस खौफ के दो नतीजे हैं, एक नतीजा ये है कि अमन है आखिरत में, दूसरा नतीजा ये है कि अगर इस दुनिया में आदमी खाइफ रहेगा अल्लाह से तो फिर अल्लाह के अलावा किसी और से खौफ उसको नहीं होगा। सलावत पर मोहम्मद दुनिया भी एतबार से कि जिसके अंदर जितना खौफ खुदा बढ़ता जाएगा उतना ही नहजुल बलागा के अंदर सिफात मुत्तकीन के अंदर अमीरुल मोमिनीन ने जो मुत्तकियों के सिफात बयान फरमाए हैं वहां मौला यही फरमाते हैं कि मुत्तकी का आलम यह है कि वो खुदा से डरता है। चूंकि वो खुदा से डरता है तो नतीजा यह है अदमल खालिकु फी अय्युनहिम फसगर मा दूनहु, उसकी नजर में अल्लाह बड़ा होता है, नतीजा फसगर मा दूनहु, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब उसके लिए हकीर हो जाता है। चुनांचे यहां बहुत अजीब हदीस मौला ने फरमाई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन अबद अल्लाह कुल्ल शय, अजीब फितरा है, मन अबद अल्लाह कुल्ल शय, जो अल्लाह का बंदा हो जाए दुनिया को अल्लाह उसका बंदा बना देता है। तुम मेरे बनो मैं सारी कायनात तुम्हारी ठोकर में लाके दे दू, मतलब सीधा वही है कि जिसके अंदर खौफ इलाही है सारी कायनात उससे डरेगी अल्लाह की बुनियाद पर। اور اب وقت نہیں ہے کہ میں اس واقعات پر جاؤں کہ جہاں کیسے کیسے بزرگ کیسے کیسے اللہ والے ہیں جو تنہا ہیں اور اکیلے ہیں لیکن خوف خدا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. نتیجہ یہ کہ پولیس والا گرفتار کرتا اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے, گرفتار ہونے والا سکون سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر خوف خدا ہے. صلوات پر محمد اللہ. ایسا ہوتا کیوں ہے اگر خوف خدا؟ خود امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ یہ خود بخود نہیں ہوتا, یہ بلا وجہ نہیں ہوتا. تم اللہ سے ڈر کے تو دیکھو, خدا یہ ہیبت تمہارے اندر ڈالے گا. جسے امام حسن نے فرمایا کہ من عبد اللہ عبد اللہ, کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, خدا ساری دنیا کو اس کا جو ہے غلام بنا دیتا ہے, عبد بنا دیتا ہے. ویسے ہی امام فرماتے ہیں من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شے, جو خدا سے ڈرتا ہے یہ خود بخود نہیں ہوتا, اللہ کرتا ہے. اخاف اللہ کل شے, ہر چیز اللہ کرتا ہے کہ اس سے ڈرنے لگے. تم مجھ سے ڈرو, ہر چیز تمہارے سے ڈرے گی. ومن لم یخف اللہ, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا, اخافہ اللہ من کل شے, تو اللہ ایسا کرتا ہے کہ پھر ہم بزدل ہو جائیں, ہر چیز سے ڈرنا شروع کریں گے اگر ہم چاہیں. اب وہ آ گئی بات پھر, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم ضرور بے ضرور تم کو حتمن حتمن آزمائیں گے, کاہے کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے. تو اس خوف سے کیسے باہر نکلے کہ ہم کو خوف نہ ہو؟ تو اللہ کا خوف پیدا کرو. اگر خدا کا خوف پیدا ہوگا ساری دنیا تم سے خائف ہوگی, اور اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو تم ساری دنیا سے خائف ہوگے. من اتق اللہ یتقا, عجیب ہے. وہی من عبد عبد اللہ, وہی من اتق اللہ یتقا, جو اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں, لوگ اس سے خائف ہوتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دو تین حدیثیں اور ختم دعا صلوات پر محمد. حالانکہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جب بیچ بیچ میں جس سے کہانیاں نہ ہو تو تھوڑا سا جو ہے وہ آدمی کو وہ ہوتی ہے. چلیے کل سے ہو جائے گا انشاءاللہ. آج ہم نے کہا دیکھیں آزمائے پورے گھنٹے کیا حال ہوتا ہے بغیر قصے کہانی کے. صلوات پر محمد. ما سلط اللہ علی ابن آدم الا من خافه ابن آدم ولو ان ابن آدم لم يخف الا اللہ ما سلط اللہ علیہ غیرہ ولا وکل ابن آدم الا من رجا هو ال. عجیب حدیث کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا خوف انسان کے دل میں آ جائے, اللہ تبارک و تعالی سے امید, دو چیزیں کہی گئی تھی نا, ایک خوف اور ایک امید. نہ اتنا زیادہ خائف ہو جاؤ کہ مایوس ہو جاؤ, اور نہ اتنا زیادہ رحمت الہی کے امیدوار ہو جاؤ کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. یہاں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سے خائف ہو جائے اس طرح سے کہ اس کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو, تو پھر اللہ, وہی پچھلی والی حدیث کا مطلب کہ پھر اللہ ایسا کرتا ہے کہ وہ کسی سے اس کے اندر خوف کی گنجائش نہ ہو. اور اگر کوئی اپنی امید اللہ سے باندھ لیتا ہے تو اللہ اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ پھر اس کو کسی اور انسان سے رجا اور امید کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. طوبی لمن شغلہ خوف اللہ عن خوف الناس, کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو خوف خدا نے لوگوں کے خوف سے بے نیاز کر رکھا. وہ اپنے خوف الہی میں اتنا مست ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یا ہم آپ کے ساتھ کیا زیادتی کرنے والے ہیں. امام فرماتے ہیں طوبی, خوش آبہار, خوش قسمت وہ انسان, لمن شغلہ خوف اللہ, کہ جس کو مصروف کر رکھا ہے خوف خدا نے, کاہے سے؟ ان خوف الناس, اس کو احساس ہی نہیں ہے خوف الہی کیا ہے. لا تخف فی اللہ لومت اللائم, اکثر ہوتا ہے کہ آدمی سب تو کرتا ہے یا لوگ کیا کہیں گے. امام فرماتے ہیں کہ خوف خدا ہے نا, خوف خدا میں لوگوں کی ملامت کے چکر میں مت پڑو. من لم یخف احدا لم یخف ابدا, ایک نسخہ. دوسرا کہ کسی کو خوف نہ دلاؤ تو تم بھی خوف سے محفوظ رہو. آخری بات کہ اور کیا کریں کہ ہم فرض کیجئے کسی آفس میں جا رہے ہیں, وہاں ڈر ہے, کسی آدمی سے ڈرتے ہیں. یہ حدیث ہم کو, ہم نے کہا لاؤ اس کو بھی لیتے چلے, لوگوں کے کام کی ہے, کم از کم آخر میں سے ایک تو ڈھنگ کی بات کہتے. صلوات پر محمد. کہ آفس میں گئے آپ, وہاں باس سے ڈرتے ہیں, وہاں باس سے خوف ہے, کیا کریں کہ وہ خوف نکل جائے ہمارا کام ہونے کے لیے. یہاں پر امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے, اذا دخلت مدخلا, اگر تم کہیں ایسی جگہ داخل ہو گئے کہ جہاں تم کو خوف ہے, کوئی آفس ہے, کوئی جگہ ہے, فقرأ هذه الآية, امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی ڈراؤنی جگہ چلے گئے تم, جہاں تم کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, جہاں تم کو خوف ہو رہا ہے, تو داخل ہونے سے پہلے, جانے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لو. کیا؟ رب ادخلنی, یاد ہوگی ماشاء اللہ, مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے پڑھ کے داخل ہو, انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارے دل سے خوف کو نکال دے گا. یہ تو ہی جگہ کی بات کہ اگر کسی جگہ سے خوف ہے, کسی جگہ سے ڈر لگتا ہے, اذا دخل مدخلا تخاف, ایسی جگہ میں جا رہا جہاں ڈر لگ رہا ہے اس کو, تو یہ آیت پڑھ لو. ایسا آدمی دکھ گیا, ارے باپ رے یہ آ رہے ہیں, اب کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ فاذا عانیت الذی تخاف, اگر تم ایسے کے آدمی کے مقابلے میں آ رہے ہو جس سے ڈرتا ہے, ڈر لگتا ہے, یا لوگ خوف کھاتے ہیں, ظالم قسم کا ہے, تو امام فرماتے ہیں فقرأ آیۃ الکرسی, ایسے انسان کے سامنے آنے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لو, انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جو ہے تمہارے دل سے خوف کو خدا نے چاہا تو دور کر دے گا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اصل چیز ہے اس دنیا میں خوف الہی, اصل چیز ہے اس دنیا میں رحمت الہی کی امید. یا اللہ ہم کو اپنا خوف عطا فرما, اپنی بارگاہ میں ہماری امیدوں کو, یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں امیدیں لے کر کے آئے ہیں, پروردگارہ ہماری امیدوں کو پورا فرما. جبکہ وہی خدا فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری دعا سن لیں گے, لیکن کا ایک شرط کیا ہے؟ وسیلہ لے کر کے آ اس کی بارگاہ میں. پروردگارہ اگر وسیلہ ہے تو ماشاءاللہ, کل بھی انہوں نے اس یتیمہ کے مصائب پڑھے تھے, آج بھی انہوں نے جو ہے وہ کچھ چند مصرے جو ہے اس یتیمہ کے متعلق پڑھے ہیں. میرے بھی ذہن میں آ رہی شہادت کی تاریخ گزر رہی ہے اور آپ کے درمیان نہ پڑھو تو یہ بہت غلط بات ہے, حیف کی بات ہے. آپ دیکھیں یہی خوف, 4 سال کے بچے میں خوف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ 3 سال کے بچے کو ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ انصاف سے بتائیے. لیکن کربلا کے میدان میں آج تک سنا آپ نے کہ اس 3 سال کی بچی یا 4 سال کی بچی خائف ہوئی ہو؟ خائف کا کیسے آپ کو پتا چلا خوف آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا خوف کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آگے کھڑی ہو جائے, ارے بابا آپ کے بعد کیسے رہیں گے, بابا آپ کے بعد کیسے زندہ رہیں گے, بابا ہم کو ڈر ہونا چاہیے تھا نا. آج تک سنا آپ نے کہ اس یتیمہ نے 3 سال کی, 4 سال کی, زیادہ زیادہ 5 سال کی, اس یتیمہ نے ایک بار بھی باپ سے کہا ہو کہ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے, مت جاؤ میدان, مجھ کو یتیمی سے بچا لو؟ بلکہ تاریخ الٹا بتاتی ہے. تاریخ کا کہنا یہ ہے کہ جب آئے امام حسین رخصت کے لیے نا, گھوڑے کے پاس کھڑی تھی زلجناح کے پاس, ہاتھوں کو جوڑ لیا, آواز دی, استسلمت للموت, بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ امام نے فرمایا کہ بیٹا وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو؟ نہیں کہا مت جائیے, نہیں کہا بیعت کر لیجیے, میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ اس لیے کہ یہاں خوف خدا ہے, اور جہاں خوف خدا ہوتا ہے ان یزیدیوں کا خوف کاہے کا؟ بابا ٹھیک ہے جاؤ میرے باپ, ایک بار میرے سر پر اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے, ایک بار مجھ کو اپنے سینے سے لگا لو. روایت کہتی ہے زمین گرم کربلا کے حسین علیہ السلام لیٹ گئے, بچی کو اپنے کلیجے سے لگا لیا, حسین میدان میں گئے شہید ہو گئے. خدا آپ سب کے بچوں کو اولاد کو سلامت رکھے. لیکن جو ظلم ہوا ہے اس یتیمہ کے ساتھ, 11 محرم آ گئے, بے کجاوا اونٹ لے کر کے یہ لوگ آ گئے, بچی کو اونٹ پر بٹھلا دیا گیا. آپ نے دیکھا ہے نا اونٹ کو چلتے ہوئے, جب چلتا ہے اونٹ میرے بھائی ہو میرے بزرگ ہو, جب اونٹ چلتا ہے تو اس کی پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے, دیکھا ہے آگے ہوتی. 1-4 سال کی بچی آپ بٹھلا دیجئے بغیر کسی سپورٹ کے, وہ رک سکتی ہے؟ اس کو संभल सकती है उसके ऊपर। कहते हैं कि जब ऊंट चलता था बच्ची अपने को संभाल नहीं पाती थी, गिर जाती थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब कई बार ये हुआ कि ऊंट से जमीन पर आ गई, ऊंट से जमीन पर आ गई, तब भी इन मलूनों ने ये नहीं किया कि कम से कम किसी बुजुर्ग कैदी के साथ बिठला देते कि वो संभाल के बैठ जाती। पता है इन मलूनों ने क्या किया? बच्ची को अकेले ऊंट पर बिठला करके रस्सियों से बांध दिया गया। अब जब ऊंट चलता है, ऊंट की पुश्त आगे होती है, पीछे होती है, पहले तो लिबास छिला होगा, फिर बात खाल तक आ गई है। अल्लाह अकबर। इस तरीके से सफर तय हुआ है, करबला से कूफा और कूफे से शाम। शाम के कैद खाने में ला करके इस यतीमा को कैद कर दिया गया। रिवायत में है, इमाम फरमाते हैं, किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से इजहार मोहब्बत न करो। क्यों? इसलिए कि हो सकता है उसको अपना बाप याद आ जाए। अल्लाह अकबर। रिवायत कहती है दरवाजे पर कैद खाने के बैठ जाती थी, और जब कोई इंसान अपने बच्चे की उंगली पकड़ के गुजरता था, तड़प के पूछती थी, भूभी अम्मा मेरे बाबा कब आएंगे। शाम को परिंदे जब अपने आशियानों में जाते थे, पूछती थी, ये कहाँ जा रहे हैं भूभी अम्मा? अपने अपने आशियानों में जा रहे हैं। पूछती थी, हम मदीने कब जाएंगे? सबसे ज्यादा अगर अपने वतन को याद करने वाली, अपने बाप को याद करने वाली थी, तो यही यतीमा थी। अल्लाह खुदा इनके रोजे की हिफाजत करे, खुदा इन तकफीरिय को नीज तो नाबूद करे इंशाअल्लाह। मुस्तकिल अपने बाप को याद करते थे, मुस्तकिल अपने बाप को याद करती थी। तारीख कहती है कि एक दिन सो रही थी, सोते सोते ख्वाब से बेदार हुई। जैसे ही ख्वाब से उठी, फौरन सवाल करना शुरू किया, भूभी अम्मा बाबा कहाँ गए, भूभी अम्मा बाबा कहाँ गए। बीबियों को अंदाजा हो गया, लगता है बच्ची ने बाप को ख्वाब में देखा है। गिरिए की आवाज बुलंद हुई। जाहिर सी बात है कि जब गिरिया तेज होगा तो बाहर तक क्या बात है मालूम होगा, हुसैन की यतीमा ने अपने बाप को ख्वाब में देखा है। बात और आगे तक पहुंची। आज तक आपने सुना अल्लाह अकबर। इधर बहुत से लोग शहीद हुए ना, जवान भी मारे गए हैं। आप यहां से पाकिस्तान जाइए, किसी शहीद से आपके ताल्लुकात है, रवाबित है या रिश्तेदारी है, आप उनके यहाँ ताजियत के लिए जाइए। उसका 4 साल का बच्चा हो, आपको देख के वो रोने लगे, आप कैसे बहलाइएगा उस बच्चे को बताइए, आप कैसे समझाइएगा उस बच्चे को बताइए। यही तो होगा ना, आदमी बच्चे को गोद में ले लेगा, मुंह चूमेगा, सर पे हाथ फेरेगा, प्यार करेगा, मोहब्बत के जुमले कहेगा, उसके बावजूद तस्कीन नहीं होती, घर से बाहर चला जाएगा, सड़क पे जाएगा, दुकान पे जाएगा, बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो, बेटा यही तो करेगा आदमी ना, यतीम बच्चे को बहलाने के लिए यही तरीका। आज तक सुना आपने कि किसी यतीम बच्चे को बहलाने के लिए उसके बाप का कटा हुआ सर भेजा जाए? अजर को अल्लाह, अजर को अल्लाह। ये ऐसा जुल्म है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग, कि जो दुनिया में शायद किसी के दिमाग में आई हो बात कि ऐसा भी करना चाहिए। बच्ची बाप को याद करके रो रही है बजाय बहलाने के उसके सामने उसके बाप का कटा हुआ सर भेजा जाए। सर पर उससे ढका हुआ सर भेज दिया गया। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अदीले बनी हाशिम, अदीले कुरैश समझ गई। रिवायत कहती है कि समझ गई, दौड़ के मरहूमे काफी फरमाते हैं, दरवाजे के पास आए, फरियाद की, बच्ची है, बाप का सर देख के बर्दाश्त न कर पाएगी, मत ले जाओ। मगर इन मलूनों ने एक नहीं सुना, मेरे भाई एक नहीं सुना, ला करके सरपोश से ढका हुआ सर यतीमा के सामने रख दिया। बस जरा सा तसव्वुर कर ले, क्या सोचा होगा बच्ची के दिमाग में बात आएगी, बच्ची के तसव्वुर में ये बात आएगी कि मुझको चुप कराने के लिए मेरे बाप का सर आएगा? सोच सकती है ये यतीमा? किसी के दिमाग में बात नहीं आएगी। जैसे ही लाके सरपोश से ढका हुआ सर रखा गया, एक मरतबा गौर से फूफी को देखा, जानते हैं क्या समझी? जो हम आप समझ रहे, جو ہمارا طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی بچہ کوئی بیمار روئے گا گریا کرے گا یتیم ہے تو اس کو کھانا کھلائیں گے اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے. بچی بھی یہی سب چیز کہتے جیسے لا کے سرپوں سے ٹکا ہوا رکھا گیا ایک بار دوبارہ سر اٹھایا بھوپی کی طرف دیکھا غور سے فرمایا بھوپی اما میں نے بھوک کا شکوا کب کیا تھا بھوپی اما میں نے کھانا کب مانگا تھا بھوپی اما میرا بابا بھوپی اما میرا بابا. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی سرپوش ہٹایا گیا جس بچی کے تصور میں نہ ہو کہ باپ کا کٹا ہوا سر آئے گا اچانک جب اس کی نظر اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر میں پڑی ہوگی تو عالم کیا ہوا ہوگا. کہتے ہیں رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا رونا شروع کیا. جب بچی روئی بچی کے ساتھ ساتھ قیدیوں نے گریا کرنا شروع کیا اللہ اکبر روتے 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 آہستہ آہستہ جب آواز تھمتے 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 تھمی بیویاں خاموش ہوئی تب اندازہ ہوا کہ بچی وہ بھی خاموش ہے. اے ام کلثوم اے ام کلثوم بچی باپ کو روتے روتے تھک گئی ہے سو گئی ہے اے بہن آہستہ سے سر کو ہٹا لو. اب جو سر کو ہٹانے کے لیے پہنچی تو معلوم ہوا بچی روتے روتے باپ کے پاس پہنچ چکی ہے. ایک شور گریا بلند ہوا جزاکم ربکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا سوائے غم اہل بیت کے سوائے